بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح میں فرماتے ہیں، فصل فی کرامات الاولیاء، کرامات اولیاء کا بیان. مقدمے میں فرماتے ہیں کہ کرامات اولیاء کا جو مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس میں یہ جاننا چاہیے حق کیا اور باطل کیا ہے، یا ایک ثابت حقیقت ہے یہ مسئلہ، یا محض تخیلات اور وہم و گمان ہے صرف. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جملہ بیان کرتے ہیں، عقیدہ وسطیہ میں سے فرماتے ہیں، ومن اصول اہل السنہ التصدیق بکرامات الاولیاء. رسول جماعت کے اصول میں سے یہ اصول ہے کہ کرامات اولیاء کی تصدیق کرنا، یعنی کرامات اولیاء کو ماننا. ہم بیان کر رہے ہیں لسن جماعت کے عقیدہ کے اصول. ان اصولوں کو اصول السنہ بھی کہتے ہیں، اصول اہل السنہ بھی کہتے ہیں، اصول العقیدہ بھی کہتے ہیں، اصول الایمان بھی کہتے ہیں. مختلف الفاظ ہیں لیکن معنی ایک ہے. یہاں پر شیخ حسین فرماتے ہیں، وہ من اصول اہل السنہ، اہل سنت کے اصولوں میں سے، یعنی عقیدہ کے اصولوں میں سے یہ اصول بھی ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان جو سب سے پہلا اصول ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ جو باقی ارکان ایمان ہیں وہ بھی اس اصول میں شامل ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہم یہ بھی پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں. اور آج کی نشست میں انہیں اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے کہ کرامات اولیاء کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے. اچھا، اور حسن تصنیف میں سے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سادات الاولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے سردار ہیں. وہ جو ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو آل بیت صحابہ میں شامل ہیں. ومن اصول اہل السنت التصدیق بکرامات الاولیاء. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اولیاء کون ہیں؟ یعنی یہ جو جملہ ہے اس کی مختصر سی تعریف، دو لفظ ہیں، کرامات الاولیاء، اولیاء کون ہیں، اور پھر یہ کرامات کیا ہوتی ہیں. اولیاء کو تعلق سے فرماتے ہیں، من ہم الاولیاء سوال کرتے ہیں، پھر جواب میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں سورۃ یونس میں آیت نمبر 63 میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک میں، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا بیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا، اس ولایت کا ثمرہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دو لفظ ہیں، خوف کی نفی ہے اور حزن کی نفی ہے. خوف کب انسان کو ہوتا ہے، اور حزن، دکھ اور غم اور پریشان انسان کو کب لاحق ہوتی ہے؟ ایک کا تعلق ماضی سے ہے، ایک کا تعلق مستقبل سے ہے، اور حال ان دونوں کے بیچ میں ہے. جب آپ کے ماضی اور مستقبل سیف ہو جاتا ہے تو آپ کا حال بھی سیف ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. خوف کس چیز سے انسان میں ہوتا ہے؟ اگر ہم ڈرتے کس چیز سے، وہ جو چیز گزر چکی ہے یہ چیز آنے والی ہے، آنے والی چیز ہے، خوف ہوتا ہے، اور آنے والی چیز انسان کا جو خاتمہ ہے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت میں کیا ہوگا، لا خوف علیہ. اور جو دنیا کی جو تکلیفیں، جو غمیں جو پہلے گزر چکا ہے، ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا اور نہ ہے کوئی غم یا کوئی پریشانی ہوگی. اچھا، یہ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فائدے بیان کیے ہیں، پھر فرمایا ہے کہ ہیں کون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، دو لفظ ہیں یہاں پہ بھی، وہ جو ایمان رکھتے تھے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. اس آیت کی مختصر سی تفسیر، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ہر مومن متقی، یا جو مومن متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. ایمان اور تقوی کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہو نہیں سکتا، یہ قاعدہ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ولایت جو ہے، یہ صرف تمنا کرنے سے نہیں ہوتی، صرف خواہش رکھنے سے نہیں ہوتی. ولایت تو صرف ایمان اور تقوی کا نام ہے. اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ وہ ولی ہے لیکن وہ متقی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، تو اس کا جو قول مردود علیہ، اس پر رد کیا جاتا ہے. یہ مختصر سی تعریف ہے ولی اللہ کی اور ولایت کی. اچھا، کرامات کا لفظ، الکرامات جو ہے جمع کرامہ ہے، کرامہ کے لفظ کی جمع ہے. اور کرامہ جو ہے وہ امر خارق للعادہ کو کہتے ہیں، وہ چیز جو عام طور پر عادت کو ختم کر کے ایک حیران کن معاملہ ہو جاتا ہے، وہ جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں، یہ وہ امور ہیں. جسے اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھوں جاری کر دیتا ہے، اس کی تائید کے لیے، اس کی مدد کے لیے، یا اس کے لیے ثابت قدمی کے لیے، یا دین کی نصرت کے لیے. یہ چار چیزیں جڑی ہوتی ہیں کرامت سے. یعنی یہ کرامت جو ہے، یہ جو چیز واقع ہوئی ہے، جو طبعی اور عادی اور عادت کے مطابق امور جو ہیں، ان کے خلاف کوئی چیز جاری ہوئی ہے، یعنی پانی پر چلنا محال ہے. عادت طور پہ، طبعی طور پہ اگر انسان پانی پہ قدم رکھے تو ڈوب جاتا ہے. ہوا میں اڑنا محال ہے، انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کے. اگر بغیر کسی ذریعے کے کوئی شخص اڑتا ہے تو اس کی، اسے کہتے ہیں یہ امر جو ہے یہ خارق العادہ ہے. اس کو اور مثالیں میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا دلیل کی روشنی میں، اور تاکہ شعبہ دہ بازی سے بھی اس معاملے کو الگ کیا جائے. وہ بھی جو شعبہ دہ باز ہوتے ہیں، جو شیاطین کے ساتھ مل کر ایسے امور، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں بھی جاری ہوتے ہیں. اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان دونوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے. الغرض، تو جو کرامت اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھوں جاری کرتا ہے، یہ امر خالق للعادہ جو ہے، جب کسی ولی کے لیے اللہ تعالیٰ میسر فرماتا ہے، تو اس کے لیے یہ چار چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے. یا تو اس کی تأیید کے لیے کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، حق پر ہے، اس کی مدد، یا اس کی مدد اور اعانت کے لیے، وہ کسی مشکل میں ہے تک اس کی مشکل آسان ہو جائے، یا اس کے اپنے لیے ثابت قدمی کے لیے، تثبیتاً، اس کے لیے بھی ثابت قدمی ہوگی اور جو ساتھ ہیں اس کے ان کے لیے بھی ہوگی. یا چوتھی چیز جو ہے دین کی نصرت کے لیے. پھر شخص مثال دیتے ہیں, وہ شخص جس کے گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے, صلہ بن عشیم, اس کے بعد کو گھوڑا مر چکا تھا, وہ سفر میں تھا. جب اپنے گھر پہنچا, گھر والوں کے قریب پہنچا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ گھوڑے میں سے جو سرج ہے اسے اتار دو, یہ گھوڑا جو ہے مر چکا ہے. جب وہ سرج گھوڑے سے اتارا تو گھوڑا جو ہے زمین پہ گر کے مر چکا تھا. تو یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس بندے کے لیے کرامت تھی اور اس کے لیے مدد و رعانت ہے. اب ویرانے میں تھے, کوئی بھی سواری نہیں تھی, اور اسی ویرانے میں گھوڑا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا تاکہ یہ بندہ جو ہے اپنے گھر تک پہنچ سکے. دوسرا جو ہے دین اسلام کی نصرت کے لیے, اس کی مثال شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں, شیخ العثیمین رحمہ اللہ, جیسے کہ اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کہ جنگ میں شریک تھے, جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے, اور راستے میں سمندر آ گیا, سمندر پار کرنا تھا, تو اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے لشکر سمیت اس سمندر کے اس حصے کو پار کر دیا. تو یہاں پر پانی پر چلنا بھی اس قصے میں ثابت ہوتا ہے. اور جیسا فرماتے ہیں جیسے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے, کہ انہوں نے دجلہ کا جو دریا ہے وہ پار کیا تھا, اور ان دونوں کا قصہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں تاریخ میں مشہور ہے. کچھ روایات میں آیا ہے اور ان روایت پر کلام کیا گیا ہے, لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں قصہ تو مشہور تو فی التاریخ, تاریخ میں قصہ مشہور ہے. میں آگے بتاؤں گا کہ اس میں اور بھی کچھ ضعیف روایات موجود ہیں اور صحیح کیا ہے, میں وہ بھی بتاؤں گا. اصل بات یہ ہے کہ کیا کرامات اولیاء ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور کس بنیاد پر ہم یہ مانتے ہیں کہ کرامات اولیاء پر ہمارا ایمان ہے, اس کی دلیل کیا ہے. چند کے شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے اور اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں کچھ صحیح بھی ہیں, میں آگے انشاءاللہ تفصیل بیان کرتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ مسیح رحمہ اللہ, فالکرامۃ امر خارق للعادت, یہ کرامت کی تعریف ہے, اور جو عادت کے مطابق ہو اسے کرامت نہیں کہتے, وہ کرامت نہیں ہوتی. اور یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھوں جاری کرتا ہے, اسے بچنے کے لیے جو بعض امور جادو اور شعبدہ بازی میں ہوتے ہیں یہ امور بھی خارق للعادہ ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے علاوہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ان کے ہاتھوں یہ امور جاری ہوتے ہیں, اور یہ معاملات یہ امور ان کے لیے کرامت نہیں ہوتی. اور یہ جو شعبدہ بازوں کے معاملات ہیں جنہیں بعض و کرامات سمجھتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کرامات نہیں ہیں, یہ ان شعبدہ بازوں کے حربے ہیں مختلف, جس کے ذریعے یا جن کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. واجب یہ ہے کہ ان لوگوں سے خبردار رہا جائے اور دوری اختیار کی جائے, اور ان کا جو یہ طریقہ جس کے ذریعے سے یہ لوگوں کے دماغوں سے اور عقلوں سے اور ان کی سوچ اور فکر سے کھلواڑ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ ہو جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ العثیمین رحمہ اللہ, کرامت جو ہے ثابت ہے قرآن سے اور سنت سے اور واقع سے, سابقا ولاحقا, پہلے امتوں میں بھی جو سبقت لے گئے ہم سے پہلے ان میں بھی موجود تھے, ولاحقا ہمارے زمانے میں بھی, یعنی شیخ صاحب کے زمانے میں بھی, اور لاحقا بعد میں بھی, یعنی تا قیامت یہ معاملہ موجود رہے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو قرآن اور سنت سے کرامات ثابت ہیں ان میں سے چند کا ذکر شیخ صاحب فرما رہے ہیں, غور سے سنیں. قصۃ اصحاب الکہف, اصحاب کہف کا قصہ. اب اصحاب الکہف کون ہیں؟ چند جوان ہیں، انبیاء نہیں ہیں. دیکھیں نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور صحیح لفظ آیت ہے، نبی کی آیت. قرآن و سنت میں لفظ معجزہ نہیں ہے، آیت کا لفظ ہے. یہ بھی امور خارق العادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھوں جاری کر دیتا ہے. اور اصحاب الکہف والے جو ہیں، ان کے قصے میں جو سورۃ الکہف میں معروف مشہور قصہ ہے، اور اس سورت کا نام بھی اسی قصے کی وجہ سے سورۃ الکہف رکھا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ معتیم رحمہ اللہ، اصحاب الکہف یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین قوم میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے. وہ یہ ڈر گئے تھے کہ ان پر جو مشرکین غلبہ حاصل نہ کر لیں، یعنی اور ان کا اس ایمان سے خارج نہ کر دیں. یعنی ان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان اور توحید اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، یاد رکھیں. اگر ایمان اور توحید ہے تو دنیا میں ہر چیز اچھی ہے، اگر ایمان اور توحید کا خاتمہ ہو جائے تو پھر یہ دنیا بیکار ہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے غضب کے اور غصے کے اور عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو خوف لاحق ہو گیا کہ ان پر غلبہ حاصل کیا جائے گا، تو اپنی اس بستی سے نکلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر کے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک غار میسر فرمایا ہے ایک پہاڑ میں، اور اس غار کا جو منہ تھا وہ شمال کی طرف تھا، تاکہ سورج کی جو گرمی اور روشنی جو ہے وہ ان تک نہ پہنچے، تاکہ ان کی جو جسم ہے وہ خراب نہ ہو جائے، اور ان کی جو روشنی ہے اس سے بھی محروم نہ ہو سکے، جو عام جس کی یعنی ضرورت پڑ جاتی جسم کو. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دائیں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو شمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک فجوہ میں ایک جگہ پہ کہف کے اندر یہ لوگ رہتے تھے. اس کہف کے اندر، اس غار کے اندر 309 سال یہ لوگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیا تھا، سو رہے تھے، مرے ہوئے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کروٹ بھی لیتے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، گرمی میں اور سردی میں، نہ تو گرمی کی گرم موسم کی گرمی ان کو کوئی تکلیف پہنچا سکی، اور نہ ہی سرد موسم کی سردی نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی، نہ ہی ان کو کوئی بھوک لگی، نہ پیاس لگی، اور نیند سے بھی ان کو ملالت نہیں ہوئی. سبحان اللہ. دیکھیں ہم بعض اوقات 7 گھنٹے سوتے ہیں، 7 سے جب 8-9 گھنٹے ہو جاتے ہیں ہماری، جب اٹھتے تو کیا حالت ہوتی ہے. اب دیکھیں 309 سال مسلسل سوتے رہنا، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کرامت ہے، بے شک یہ جو معاملہ تھا ان کے ساتھ یہ کرامت ہے ان کے لیے، اسی طریقے سے وہ رہے ہیں، اور اس وقت تک رہے جب تک کہ شرک کا زوال نہیں ہو. جب شرک کا خاتمہ ہو اس قوم میں اور اس بستی سے، اور شرک سے بچ گئے اور اب اپنے ایمان کو بچانے کے قابل ہوئے، کیونکہ جب شرک کا خاتمہ ہوتا ہے تو ایمان اور توحید مضبوط اور قوی ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نیند سے جگایا اور پھر وہ اس بستی میں واپس چلے گئے. تو یہ قرآن مجید میں ثابت ہے، کرامات الاولیاء کی پہلی دلیل یاد رکھیں آپ. قصت اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور یہ ان کے لیے کرامت تھی. دوسرا قصہ قرآن مجید میں سابقہ امتوں میں، قصت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. شیخ صاحب فرماتے ہیں مریم علیہ السلام بھی کہتے ہیں، مریم رضی اللہ عنہا بھی کہتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. ان کے قصے میں دیکھیں آپ، جب بچہ پیدا ہوا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان کو جو مخاض ہے، جو بچے کے پیدائش کا وقت تھا، وہ کھجور کے درخت کے بالکل قریب اور سائے میں تھا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تاکہ اس کھجور کے درخت میں سے جو تازہ کھجورے ہیں وہ گریں اور آپ اس میں کھا لیں, اس میں سے کھا لیں. آپ یہ دیکھیں, یہ کرامت ہے ان کے لیے. کرامت کیسی ہے؟ ہم میں سے کوئی جو سب سے طاقتور مرد بھی دیکھ لیں آپ, صرف کھجور کے درخت کو ہاتھ لگا کے کھجور گرا کے دکھائے ذرا, ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے. اور پھر مخاف والی عورت دیکھیں, جو جس وقت سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے جسم کی حالت بھی اور درد و تکلیف کی وجہ سے, ڈھال بالکل ڈھال و کمزور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حکم کہ اس درخت کو ہلاؤ, حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. حزی, حزی کہتے ہیں ہلانے کو. انہوں نے جب ہاتھ رکھا اس کھجور کے درخت میں, تھوڑا سا پش کیا, تھوڑا سا زور لگایا تو درخت ہلا. سبحان اللہ, جب ہلا تو تازہ کھجوریں گریں. یہ ان کے لیے کرامت تھی. اسی طریقے سے دوسری دلیل کیا ہے کرامات اولیاء کی؟ علیہ السلام کا یہ قصہ جو ہے. اچھا, بچہ کی پیدائش بغیر باپ کیا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے, آیت ہے, اور میرے علیہ السلام کے لیے کرامت ہے. اچھا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب یہ تیسری دلیل نوٹ کریں, سابق امتوں میں کرامات اولیاء کی دلیل. سورۃ بقرہ میں قصہ ہے, وہ شخص جسے اللہ تعالی نے 100 سال موت دی, مر چکا, 100 سال تک مرا رہا, پھر اللہ تعالی نے اسے زندہ کیا ہے. اب 100 سال وہ شخص زمین پر مڑا پا رہا ہے, اللہ نے اسے موت دے دی اور 100 سال تک اس کا جسم ویسے رہا, اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی, جبکہ اس کا جو گدا تھا اس کی ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی تھی. 100 سال میں کیا بچتا ہے؟ سبحان اللہ. لیکن اس کا جو کھانا پینا تھا, اس کا جو جسم تھا, ویسے 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 باقی رہا, کیونکہ اس کو تعجب ہوا. جب بس میں داخل ہوا تو دیکھا ختم ہو چکی تھی بستی جو ہے, تو اس کے ذہن میں آ کے کیسے دوبارہ زندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی آنکھوں سے دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ کسی مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے, تاکہ اس کے ایمان میں مضبوط, ایمان مضبوط ہو جائے اور مزید ثابت قدمی ہو جائے. اچھا, اور بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی تھے, اگر نبی تھے تو پھر کرامت نہیں بلکہ آیت ہے اور معجزہ ہے. اور جن جو علماء کہتے ہیں کہ نبی نے تو ولی تھے تو ان کے لیے کرامت ہے. یہ بتا دوں سورۃ الکہف میں, یہ سورۃ کہف میں, سورۃ بقرہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے جو طریقے ہیں تقریباً 5 ہیں تقریباً. واجب یہ ہے کہ بتائیں کہاں پہ ہیں اور کون کون سے ہیں. واقع میں دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے, اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے واضح رد ہے جو بعث کے منکر ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان کو دکھا دیا ہے. اچھا, دوسرا واجب نوٹ کریں, اللہ تعالیٰ نے بعث کو کس طریقے سے قرآن مجید میں ثابت کیا ہے؟ بعث سے مراد دوبارہ زندہ ہونا. 3 یا 4 طریقے میں ہنٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعث کو ثابت کیا ہے؟ 3 وہ تھے جو آپ کہہ رہے ہیں, چوتھے یہ جو میں کہہ رہا ہوں, اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ جو دنیا میں ایک عملی مثالیں جو ہیں, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ کہاں, ان میں سے ایک یہ جو میں نے بتایا ابھی, باقی آپ کے ذمہ 4 ہو گئے. ٹھیک ہے,
باقی 3 رہ
گئے. کیسے؟
ایک ہی ہو گیا.
ہاں,
اور باقی جو وہ کہہ رہے تھے ایک آپ نے
بتایا. نہیں نہیں نہیں, یہ مثالیں الگ ہیں 5, سورۃ بقرہ میں پانچ مثالیں ہیں دوبارہ زندہ کرنے کی مرنے کے بعد، اور جو طریقے ہیں بعث کو ثابت کرنے کی وہ الگ سوال ہے. یہ میں نے کہا تین طریقے ہیں، میں نے کہا تین میں اس کو بھی شامل کر دیں، چار طریقے الگ ہیں، مثالیں الگ ہیں. واضح ہے؟ ہاں. پھر شاہ صف وادہ شیخ العثیم رحمہ اللہ، سنت میں، یہ تو قرآن مجید میں دلائل تھے، سنت میں بہت ہی زیادہ کرامات کے دلائل موجود ہیں، اور اس کے لیے جس جو مزید دیکھنا چاہتا ہے اس موضوع کو اور مزید دلائل چاہتا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل فی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں باب ہے، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل میں، وہاں پر بھی کچھ دلائل موجود ہیں. اور اسی طریقے سے ایک مشہور و معروف کتاب ہے شیخ حسن بن تیمیہ رحمہ اللہ کی، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. اس کتاب میں بھی کافی دلائل ہیں، جب اولیاء الرحمن کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے تو دلائل بھی بیان کیے ہیں کتاب اور سنت سے، جس سے فرقان واضح ہو جاتا ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان سے، کیونکہ جو شعبہ زبادی کرتے ہیں وہ اولیاء الشیطان ہیں، جن کا راستہ بالکل اولیاء الرحمن سے جدا ہے، اور ان کے طریقے بھی، ان کی حالات بھی، معاملات بھی بالکل الگ اور جدا ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثی رحمہ اللہ، جو واقعہ کی گواہی ہے ان کرامات کو ثابت کرنے کے لیے، یہ ظاہر ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے زمانے میں یا تو مشاہدے سے وہ جان لیتا ہے کہ کرامات موجود ہیں، یا بالاخبار الصادقہ، سچی خبروں سے. دیکھیں شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں، شیخ بن العثیم رحمہ اللہ، کہ کرامات سابق امتوں میں بھی تھیں اور ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں، اور تا قیامت یہ کرامات رہیں گی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں دنیا میں تو کرامات بھی ہوں گی، ایسا ہے نا؟ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کرامات اللہ تعالیٰ اولیاء اپنے اولیاء کے ہاتھوں جاری کرتا ہے، اور یہ کرامات رہیں گی تا قیامت. اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ سابقہ امتوں میں اور قرآن سنوں میں دلائل موجود ہیں، اور دلائل کی روشنی میں ہم نے مان لیا ہے. دور حاضر میں اور ہم نے کہا تا قیامت، قرآن اور سنت کے علاوہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کرامت کہاں پہ اور کیسے موجود ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں، کیسا فرق؟ یا تو بالمشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا بالاخبار الصادقہ، سچی خبروں سے. ایک عالم ہے، کسی عالم یا کسی اللہ کے ولی کے تعلق سے ایک خبر دیتا ہے، اور ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے فقہ ہے، اہل سنت میں سے ہیں، موحد متبع سنت ہیں، ان کے علم سے ہم واقف ہیں، ان کے تقوی سے ہم واقف ہیں، ان کے سچ بولنے سے ہم واقف ہیں. وہ شخص یہ خبر دیتا ہے کہ فلان عالم یا فلان شخص کو میں نے دیکھا ہے، اس شخص میں یہ کرامت موجود تھی. مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ہم مانیں گے. یہ طریقہ ہے بالاخبار الصادقہ. یا دوسرے طریقہ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، ایک بزرگ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کرامت جاری کر دیتا ہے. اور کرامت کے لیے یاد رکھیں، یہ لازمی نہیں کہ صرف ہواؤں میں اڑنے کی کرامت ہوتی ہے، صرف پانی پہ چلنے کی کرامت ہوتی ہے، یہ لازمی نہیں ہے. صحت و تندرستی اور مسجد میں پہلی صف پہ نماز پڑھنا، اب بعض بزرگ دیکھتے ہیں سبحان اللہ، موحد متبع سنت ہے، اور نماز کے لیے بغیر الارم کے جو ہی اذان ہوتی ہے وہ بندہ اٹھ جاتا ہے، اور کچھ لوگ تین دن الارم لگاتے ہیں، ان کی نیند جاگ نہیں آتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کرامت میں سے اس شخص کے لیے جو بغیر اذان سنے، بغیر الارم لگائے، اذان کے وقت ہی اس کو جاگ آ جاتی ہے. نماز کے اہتمام میں کبھی کوتاہی نہیں ہوتی، یہ توفیق بھی ہے اس شخص کے لیے، کرامت بھی ہے. سبحان اللہ. ایک قصہ بعض علماء سے میں نے سنا ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ کے تعلق سے. شیخ بن باز رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ روزانہ ہر نماز کے بعد درس ہوتے تھے، ہر نماز کے بعد، اور جب سفر پہ جاتے تھے، ایک مرتبہ فرماتے کہ سفر پہ گئے تو جو ساتھیوں کے ساتھ تھے، جو آپ جانتے ہیں کہ شیخ صاحب نبینہ تھے، وہ کتابیں پڑھی جاتی تھیں ان کے لیے. جب وہ شرح کرتے تھے تو خود نہیں پڑھ سکتے تھے، تو قاری جو کتابیں سے پڑھتے تھے، اور شیخ صاحب جو ہے وہ شرح کرتے، اگر کسی کتاب کو شرح کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ہم بہت لیٹ ہو گئے تھے، واپس آئے، وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جو شیخ صاحب کے قریبی شاگردوں میں سے تھے، تو ہم سب تھکے ہوئے تھے، تو واپس آئے، غالباً رات کے 12 بجے کے بعد ایک بج چکا تھا اس طریقے سے، تو ہم سو گئے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ جو ہیں، ہم تھکے ہوئے تھے سب، یعنی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم جو ہے کچھ تہجد کی نماز اور کچھ نفل کے بارے میں ہم سوچیں بھی صحیح، اتنی حالت ہماری یعنی کمزوری تھی اور کاہلی اور تھکن تھی. تو میں نے دیکھا کہ شیخ صاحب وضو کیا ہے اور تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، بے شک یہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ. یعنی عمر میں دیکھیں بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، وہ ظاہر ہے جو بزرگ زیادہ ہوتے ہیں، عمر زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں نا، چستی جوانوں میں ہوتی ہے. اب جوان کہہ رہے ہیں ہماری ہمت، ہم ہمت ہار چکے تھے، ہمارے اندر یہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس حالت میں ہم وضو کر کے پھر نماز بھی پڑھیں. وہ بعض وقت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں تو وہ کچھ کام ہم کرنا بھی چاہتے تو نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اور ویسے بھی انسان سوچتا ہے کہ فرض تو نہیں ہے، ویسے بھی سفر پہ ہیں اور درس کے لیے آئے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، ہم جہاد پہ نکلے ہیں علم جہاد کے لیے، تو بہت سارے عذر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں. چلو ہمیشہ پڑھتے ہیں، آج نہیں پڑھتے، تو ویسے بھی حدیث میں کیا ہے، جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے اس پہ ہمیں کی اختیار کرتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے سفر یا بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہ کر سکے تو اس کے لیے اس کا مکمل اجر رکھ دیا جاتا ہے. تو اب کیا اب ایسی حالت میں تھکن بھی ہے اور جس میں درد بھی ہو رہا ہے، اور یہ خوشخبری بھی ہے کہ ویسے بھی یہ اجر ہمیں لکھ دیا گیا ہے، اور مزید پھر دل کرتا ہے سونے کے لیے. ایسی حالت میں کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کہتے پھر ہمیں پتہ چلا کہ شیخ صاحب آ کے ہمیں جگاتے ہیں نماز کے لیے، اٹھو فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ کب سوئے، کب اٹھے، کیا ہوا، کہتے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ حالت نہیں تھی کہ ہم نماز کے لیے خود اٹھیں، الارم بجنے سے پہلے شیخ صاحب نے اٹھا دیا اور یہ فرمایا کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا. اور کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے اپنے علماء کے لیے. اور اسے کئی ایسے قصے ہیں بعض علماء کے، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بن عثیم رحمہ اللہ، اہل سنت جماعت کا یہ مذہب ہے التصدیق بکرامات الاولیاء. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک مذہب ہے جو اہل سنت کے مذہب کے مخالف ہے، معتزلہ کا مذہب اور ان کی پیروی کرنے والے جو ہیں، ان کے یہ لوگ جو ہیں کرامات اولیاء کے منکرین ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کرامات کو ثابت کرتے ہیں یا مانتے ہیں تو پھر جادوگر اور شعبہ باز اور ولی جو ہے آپس میں، اور نبی جو آپس میں، یہ سارے مکس ہو جائیں گے، معاملات خرط و ملط ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں سے سب جو ہیں وہ خارق العادہ چیزیں جو ہیں، جو عقل کو حیران کر دیتی، عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، یہ چیزیں لے کے آتے ہیں. اس التباس کی وجہ سے ہم نہیں مانتے کہ کرامت ہوتی ہے. شیخ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں التباس تو ممکن نہیں ہے، معاملات خرط و ملط نہیں ہو سکتے، کیونکہ کرامت جو ہے ولی کے ہاتھوں جاری ہوتی ہے، اور ولی کبھی بھی نبوت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ شعبہ بازوں کے ہاتھوں بھی ایسے امور جاری ہوتے ہیں، ولی کے ہاتھوں بھی ہوتے ہیں اور نبی کے ہاتھوں بھی ہوتے ہیں یہ سارے معاملات. تو ہمیں کیسے پتہ چلے، کوئی شخص بھی کوئی چیز ایسے کر دے، شعبہ باز جو آ کے کوئی ایسی چیز دکھا دے جو عقل کو حیران کر دے، خارق العادہ چیز ہو، اور نبوت کا دعویٰ کر لے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ولی کبھی بھی نبوت کا دعوے دار ہو نہیں سکتا، اگر وہ دعویٰ کرتے تو اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔ جو نبی کی آیت ہے وہ نبی کے ہاتھوں جاری ہوتی ہیں، وہ جو شعبہ دبازوں کی جو معاملات ہیں ان کے ہاتھوں جاری ہوتے ہیں جو اللہ کی ولایت سے بالکل دور ہیں، اور جو شعبہ دباز ہوتے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں، وہ یہ معاملات طے کرتے ہیں شیطانوں کی مدد سے، اور وہ اس برے راستے کو اختیار کر کے، باطل راستے کو اختیار کر کے، یعنی وہ یہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو ولی کی کرامت ہے، ولی کے ہاتھوں اپنی مرضی سے ممکن نہیں ہے، نہ ہی اس کی محنت یا جد و جہد سے ہے، کرامت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ولی اس کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، نہ ولی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی کرامت ہو، نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود اس کے لیے جاری ہو جاتی ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء نے یہ کہا ہے کہ ہر کرامت جو کسی ولی کے لیے ہوتی ہے وہ اسی نبی کے لیے آیت ہوتی ہے جس کی وہ اتباع کرتا ہے۔ انڈر لائن کریں، ایک علمی بات ہے، ہر کرامت جو کسی ولی کے لیے ہوتی ہے وہ اسی نبی کے لیے آیت و معجزہ ہوتی ہے جس کی وہ شخص پیروی کرتا ہے، کیونکہ کرامت جو ہے گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس ولی کا راستہ صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اس آیت، اس امت میں جو بھی کرامات اولیاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہیں، یہ تمام کے تمام کرامات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں سے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کوئی بھی آیت کسی نبی کے لیے نہیں ہے انبیاء میں سے، جو سابقین انبیاء جو گزر چکے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویسی آیت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے بعض لوگوں نے بعض چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا زندہ، یہ آیت، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ثابت ہوگی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا جواب، یعنی علماء نے اس طریقے سے دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ آیت جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، لیکن جیسے کہ بعض مورخین نے یہ بیان کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ ابو مسلم الخولانی جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے ہیں، ایسے امر خارق کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے زندہ بچا دیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، اور اس آیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تائید کی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تائید کی تھی اور مدد و رعانت کی تھی۔ اور کسی اور نے کہا کہ سمندر تو کھلا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کھولا؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اس امت میں اس سے بھی بڑا معاملہ ہوا ہے، سمندر کھلنا ایک چیز ہے اور پانی پر چلنا اس سے بڑا معاملہ ہے، جیسے کہ علی بن حضرمی کے قصے میں ہوا ہے کہ سمندر پر اور پانی پر چل کر دشمن کی طرف پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور غلبے سے نوازا۔ اور اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے سے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھولا اور زمین پر چل کر اس سمندر کو پار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں سمندر پر چل کر پانی پر چل کر اس سمندر کو پار کیا. اور پھر یہ بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کیا. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے یہ معاملہ ہوا ہے. اس شخص کا قصہ جس کا میں نے کہا گھوڑا مر چکا تھا اللہ نے زندہ کیا, اور ایک روایت میں خچر کا ذکر ہے اور ایک میں گدھے کا ذکر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سے زندہ کر دے تو اللہ نے اسے زندہ کر دیا. اور اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکمہ الابرص کو جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتے تھے. تو اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں شبلی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے نا ایسا ہوا کہ قتادہ بن نعمان جو ہے جنگ احد میں شدید زخمی ہوئے یہاں تک کہ ان کی آنکھ جو ہے گال پر نکل آئی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور اپنے دست مبارک سے اس آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھا اور ان کے لیے دعا کی اور ان کی آنکھ جو ہے بالکل ٹھیک ہو گئی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بہت بھی عظیم آیات میں سے ہیں جو آیات سابق انبیاء کے لیے تھیں ان کی جنس میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے. اور جو اس میں مزید دیکھنا چاہتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کتاب البداۃ والنہایۃ لابن کثیر تاریخ کی کتاب ہے یہ دیکھ سکتا ہے. اچھا اس میں چند چیزیں میں بتاؤں آپ کو, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قصے شیخ صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں ان میں سے اکثر ضعیف ہیں, سندن ضعیف ہیں. اور یہ قصہ بھی جو آخری قصہ جو ہے جس میں آنکھ کا درست ہونا یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف قصہ ہے. اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ چیز ممکنات میں سے تو ہے کیونکہ ولایت موجود ہے اور ولایت جو ہے ثابت بھی ہے. لیکن ان قصوں سے اگر ثابت نہیں ہوتی, میں ابھی آپ کو صرف صحیح بخاری میں سے وہ قصے سناتا ہوں جس میں یہ چیزیں ثابت ہیں تاکہ معاملہ بالکل صحیح ہو جائے. بعض علماء قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے بعض چند ایسی روایت بھی پیش کرتے ذکر کرتا ہے تاکہ اس معاملے کو مضبوط مزید مضبوط کیا جائے, ایک طریقہ علماء کا. لیکن یہ بھی بعض علماء کا قول ہے کہ جب صحیح احادیث صحیح دلائل موجود ہیں تو پھر ان ضعیف کا سہارا نہیں لینا چاہیے. ان ضعیف کا سہارا لینے سے وہ جو صحیح روایات ہیں ان پر بھی کسی طریقے سے ضرب پڑ جاتی ہے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جو ہے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, دلائل کی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اور خود ضعیف دلائل پیش کرتے ہیں. الغرض ایک علماء کے اپنے ایک آپس میں ایک ان کے اپنے طریقہ اور بحث ہے. سچ بات یہ ہے ایسے معاملات میں جو صحیح دلائل ہیں ان کی بنیاد پر یا ان دلائل کو ذکر کرنا چاہیے, اور ان کی بنیاد پر اس ہم بات کریں عقیدے کے اصول کی, اور عقیدے کے اصول ثابت ہوتے ہیں دلیل سے, اور دلیل قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شیخ صاحب نے تاریخ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ شیخ صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے تاریخی واقعات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہوئے ہیں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسی چیزیں موجود ہیں, ہر زمانے میں یہ جو خرق العادہ چیز ہیں جو کرامات ہیں موجود ہیں. اب قرآن سنت میں سے ہمیں کہاں ملیں گے؟ یہ تو معاملہ بعد میں ہوا ہے, اس لیے تاریخی کتابوں میں دیکھا جاتا ہے اور تاریخی کتابوں میں جو ثقات بیان کرتے ہیں ان کی بات کو مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہم جب تاریخی کتاب میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں بعض صحیح بعض غلط ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا صحیح غلط ہے؟ دو طریقے سے, ایک سند دیکھتے ہیں اور پھر متن کو دیکھتے ہیں, پھر تولتے ہیں قرآن سنت پہ. متن کو دیکھا ہے, متن میں نکارت ہے, قرآن سنت مخالف ہم نہیں مانتے. سند کو دیکھا ہے, سند میں غلطی ہے لیکن متن جو ہے قرآن سنت کے مطابق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سند ضعیف ہے لیکن متن کے اعتبار سے قرآن سنت کی روشنی میں جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں تو صحیح ثابت ہوتا ہے, کیونکہ کرامات اولیاء ہر زمانے میں ثابت ہیں. اگر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے دیکھیں اصل بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ولی ہے کہ نہیں, مومن متقی ہے کہ نہیں ہے, اور کسی مورخ نے ان کے بارے میں قصہ بیان کیا ہے, تو ماننے میں کیا دقت ہے؟ ہم کب نہیں مانیں گے؟ جب اس بندے کے قول و فعل کو تولیں گے, جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، بڑی پیاری بات فرمایا امام شافعی، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پانی پر چل کے جاتا ہے یا ہوا میں اڑتا ہے، اس کے اس عمل کے دھوکے میں نہ آنا جب تک کہ اس کے قول و فعل کو قرآن سنت پہ نہ تولنا. قول و فعل کیا ہے؟ قرآن سنت پہ تولو. اگر مومن متقی ہے پھر اللہ کا ولی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر شعبہ دباس ہے، جادو کرے. معاملہ مشکل ہے کیا؟ اتنا کتنے آسان ہے. کیا کسی شخص جو اس وقت موجود ہمارے سامنے یا پہلے کسی عمر میں گزر چکا ہے، کیا اس معاملہ ہم پر مخفی ہو سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے؟ اس کا قول فعل ہم سے مخفی ہو سکتا ہے؟ ایک شخص ہے، اب قبر پرست ہے، قبر پرستی کرتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، بد عقیدہ ہے، کہتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحت الوجود وحت الحلول کا بد عقیدے کا شکار ہے. ایسے شخص پانی پہ چلتا ہے، اور اس قصہ ملیں گے آپ کو ان کی کتابوں میں، ہوا میں اڑتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کہ اللہ کا ولی ہے، یہ کرامت ہے اس کے لیے کیا؟ یا کہتے ہیں فرشتے آئے اور سبز لباس میں تھے، اور پانی دے کے گئے، سبز مشروب دے کے گئے. وہ پہلے عقیدہ ٹھیک کرو، ثابت کرو مومن متقی تاکہ ہم مانیں آپ کی بات. دیکھیں ہم کرمات اولیاء کے منکر نہیں ہیں، معتزلہ منکر بدعتی ہیں وہ، ہم تو مانتے ہیں، لیکن آپ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ جس سے آپ یہ معاملات ہمیں بتا رہے ہیں، اپنی کتابوں میں آپ نے اس کو لکھا ہے، یہ شخص مومن متقی تو ہے. مومن متقی کون ہے؟ ہر موحد متبع سنت. اساس کیا ہے ایمان اور تقوی کی؟ اگر توحید و سنت ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ثابت کریں کہ مومن متقی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں قبر کا مراقبہ کرتے ہیں، قبر پہ مراقبہ کون کرتے ہیں بتائیں مجھے، بتائیں کہ ایک صحابی کا دکھا دیں جس نے قبر پہ مراقبہ کیا ہو. کس صحابی نے قبر پہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے بدعقیدگی ہے؟ فلاں کو کشف ہوتا ہے، کشف کیا ہے؟ دیکھیں آپ پہلے ثابت کر دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس دو راستے، ایک شیاطین کا راستہ ہے، شیاطین کی مدد سے ایسے امور ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جادوگر ہیں، شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، شیاطین کے ذریعے سے جو کوئی شخص کام کرے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہم یہ مان لیں یہ کرامت ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، ناممکن ہے. اس لیے سمپل سا جو ترازو ہمیں امام شافعی دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اس کے اس عمل کے دھوکے میں مت ہو کہ ہوا میں اڑتے یا پانی پہ چلتا ہے. آپ اس کے قول و فعل کو قرآن سنت پر تولو، پھر دیکھو قرآن سنت ہمیں کیا یہاں پہ پیغام دیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کون ہے یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقویٰ ہے تو پھر ولایت اور کرامت بھی ہے. ایمان تقویٰ نہیں ہے، اللہ کی قسم، اگر ہوا میں بھی اڑتا ہے ہمارے سامنے، وہ پانی پہ بھی چلتا ہے، جسم کو آگ بھی لگا دے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی کر لے وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا. ترازو واضح ہے، الحمدللہ. اب واپس آتے ہیں. اب میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں کتاب میں سے آگے پڑھوں، تاکہ معاملہ ذرا دلیل کی روشنی میں آگے، میں صرف یہاں پہ ایک تنبیہ شیخ صاحب نے لکھی ہے، یہ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر میں آپ کو جو صحیح بخاری میں جو قصے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسا فرماتے ہیں تنبیہ الکرامات کے تعلق سے ہم نے کہا ہے کہ یہ کرامات تأیید ہوتی ہیں، تثبیت ہوتی ہیں، اعانت للشخص اور رسط للحق، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہے. اس لیے جو کرامات تابعین میں ہیں وہ صحابہ سے زیادہ ہیں. تابعین کے زمانے میں جو کرامات ہمیں ملتی ہیں وہ صحابہ کے دور سے زیادہ ہیں، کیونکہ جو صحابہ میں جو ثابت قدمی اور تأیید و نصرت موجود تھی ان کو ان کرامات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے. لیکن جو تابعین تھے کیونکہ ان کے بعد میں آئے ہیں اور ان سے کم درجہ رکھتے ہیں، اس لیے کرامات ان کے زمانے میں زیادہ تھی، ان کی تائید کے لیے، ان کی نصرت کے لیے اور حق کی نصرت کے لیے، یعنی تاکہ ان کا جو معاملہ ہے، جو ان کا جو پیغام ہے یا جو دعوت ہے جس کو لوگ انکار کرتے تھے وہ ثابت ہو جائے اور ان کے لیے بھی ثابت قدمی ہو جائے.
یعنی کرامت شرط نہیں ہے ولایت کے لیے.
کرامت شرط نہیں ولایت کے لیے. ایسے ولی بھی جن کے لیے کوئی کرامت نہیں ہے، وہ تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اس پہ پہلے بھی درست موجود ہیں. سب سے بڑے جو اس میں جو آپ دیکھیں جو دلیل ہے، کبھی دعویٰ نہیں کرتا اللہ کے ولی کہ اس کے پاس کوئی کرامت ہے، وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے اگر اسے پتہ چل جائے. جو ظاہر کر کے لوگوں میں آ کے دکھاتا بتاتا ہے نا، سمجھے دال میں کوئی کالا ہے، اگرچہ وہ ظاہراً اہل صلاح میں سے ہی کیوں نہ ہو. اچھا اب آتے ہیں چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5018 معروف کسے ہے؟ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو ہے ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھ رہے تھے اور استبل جو گھوڑوں کے استبل وہاں پر پڑھ رہے تھے تو بچہ بھی ساتھ تھا تو گھوڑے ذرا گھوڑے کے ہلنے کی آواز آئی اور بے چینی گھوڑوں کو شروع ہو گئی. پھر تھوڑا سا رکے پھر گھوڑوں نے سکون کیا پھر پڑھے پھر ایسا ہوا پھر رکے پھر گھوڑے بھی رک گئے پھر پڑھا تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا. فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑے جو ہے میرے بچوں کو تو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو میں اوپر کی طرف دیکھا تو جیسے لائٹ روشنی ہوتی لائٹیں ہوتی ہیں وہ چیز دیکھی میں نے. تو صبح ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے میں صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے عرض کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے یہ معاملہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا جو آپ نے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں جی میں نہیں جانتا وہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. یہ اللہ کے فرشتے تھے جو آپ کی آواز کے لیے قریب آ گئے تھے اگر آپ پڑھتے رہتے قرآن کو نہ روکتے پڑھتے رہتے تو صبح ہو جاتی اور لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ کیا ہے ان کے لیے؟ کرامت ہے. دوسری دلیل سے بخاری میں حدیث نمبر 3805 میں سیدنا انس فرماتے ہیں کہ سیدنا اسید بن حضیر اور سیدنا عباد بن بشر جو ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کافی رات گزر گئی تھی اور کافی اندھیری رات تھی. جب وہاں سے نکلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں واپس جانے لگے تو ان کے ہاتھ میں جو لاٹھیاں تھیں وہ روشن ہو گئیں اور اس روشنی سے وہ اپنے گھر میں جا کے پہنچے. جب الگ الگ ہو گئے تو دونوں کو الگ الگ لاٹھی جو ہے وہ ہاتھ میں وہ روشن ہو گئی تھی. یہ صحیح بخاری میں ہے. تیسری دلیل سے مسلم حدیث نمبر 1226 میں 1226 میں فرماتے ہیں مطرف کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کو ایک ساتھ یعنی پڑھا تھا اور اس سے منع بھی نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اور قرآن مجید میں بھی کوئی ایسی آیت نہیں جو اس سے منع کر یا حرام کا پیغام ہو کیونکہ اس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ حج جو ہے کیا قران دونوں کو ایک ساتھ ملا کے کرنا ہے یا حج افراد کرنا ہے بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں. تو اس کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ حج قران رہے گا تا قیامت اور حج کے افراد بھی ایک طریقہ ہے اگر کوئی کرنا چاہے حج تمتع بھی ہے. تو حج عمرے کو ساتھ کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا حج قران اس کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا پھر فرماتے ہیں میں یہ سلام سنتا تھا کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو پھر میں نے علاج کے لیے اپنے آپ کو داغا وہ سلام کی آواز ختم ہو گئی. جب میں نے اس داغنے کو چھوڑ دیا پھر وہ سلام کی آواز واپس آنے لگی. امام ابو داؤد سنن ابو داؤد میں جب روایت پیش کرتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سلام کو سنتے تھے سبحان اللہ. جب داغنے سے علاج کیا جبکہ علاج کا طریقہ ہے لیکن سب سے آخر میں الکے جسے حدیث میں آیا ہے بعض لوگ اسے مکروہ بھی کہتے ہیں الغرض جب ایسا عمل کیا تو سلام بھی رک گئے اور فرشتوں نے جو سلام ہے وہ کرنا روک دیا. جب اس عمل کو چھوڑ دیا انہوں نے کبھی سلام سنتا تب کہاں گیا کیوں ہے جب اس کو چھوڑ دیا تب دوبارہ سلام سننا شروع کر دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3045 سیدنا خبیب بن عدی کا قصہ معروف ہے. جب مشرکین نے انہیں پکڑا اور قید کر دیا کیونکہ جنگ بدر میں ان کے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا, ان کی جو قوم تھی انہوں ان کو پکڑ کے قید میں رکھ دیا. بنت الحارث کہتی ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ, فرماتے کہ اس جیسا میں نے کوئی قیدی زندگی میں نہیں دیکھا اور اس سے بہتر بھی کبھی میں نے کسی قیدی کو نہیں دیکھا. قسم کھا کے کہتی ہیں کہ میں نے اس کے پاس ایسے پھل اور انگور دیکھے جو اس کے ہاتھ میں نے دیکھے ہیں جس کا نہ وقت تھا اور نہ مکہ میں موجود تھے اس زمانے میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کے لیے رزق تھا, تو کہاں سے پھل آئے, یہ انگور کہاں سے آئے. کہتے ہیں نہ اس وقت مکہ میں موجود تھے اور نہ اس کا سیزن تھا نہ وہ وقت تھا, یہ ان کے لیے کرامت تھی. اچھا, صحیح بخاری حدیث نمبر 4093 میں سیدنا عابر بن فہیر کا قصہ ہے, جب انہیں قتل اور شہید کیا گیا تو ان کے ساتھوں نے دیکھا کہ ہوا میں ایسے اڑے بالکل زمین و آسمان کے بیچ میں, پھر واپس زمین پہ آ کے مرنے کے بعد سبحان اللہ پھر زمین پہ یعنی واپس آ گئے. یہ ان کے لیے مرنے کے بعد بھی کرامت تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 755 سیدنا سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کا سچ ثابت ہونا, یہ بھی ان کے لیے کرامت. دیکھیں بعض وہ بد دعا بھی کرامت ہوتی ہے سبحان اللہ. معروف قصہ ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ تھے اور کوفہ والوں نے شکایت لگائی سیدنا سعد بن ابی وقاص کی. سیدنا سعد جو ہے گورنر تھے کوفہ کے اس وقت, تو سیدنا عمر نے سیدنا سعد کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ پر کچھ اعتراضات ہیں. انہوں نے کہا میں تو کیونکہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نماز جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے. تو ابو اسحاق سیدنا سعد کا کنیہ ہے, فرماتے ہیں میں تو وہی نماز اللہ کی قسم میں تو وہی نماز ان کو پڑھاتا ہوں جو میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. عشاء کی نماز میں جو پڑھتا ہوں تو پہلی دو میں جو دو رکعت پہلی اس میں ذرا لمبا پڑھتا ہوں, جو باقی دو ہیں ان میں تخفیف سے پڑھتا ہوں. تو سیدنا عمر نے فرمایا ہے آپ سے مجھے یہی گمان ہے, یہ حسن ظن ہے کہ آپ نے ایسا ہی کیا ہے, یعنی آپ نے صحیح کیا ہے, یہ ویسے تہمتیں لگاتے ہیں. فرماتے ہیں سیدنا عمر ان کے سخت ان کے ساتھ ایک یا کچھ لوگ بھیجے ہیں کوفہ کی طرف, تو اہل کوفہ سے پوچھا مساجد میں جا کے, تو سب نے تعریفیں کی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص کی. بن عبس کی ایک بستی میں داخل ہوئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا, اسے ابا سعدہ کہتے ہیں, کنیہ ابو سعدہ ہے, کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کے بارے میں پوچھے ہو سعد کے بارے میں تو بھیا سن لیں, کان لا یسیر بالسریتی ولا یقسم بالسویتی ولا یعدل فی القضیہ, یہ تین اعتراضات. یہ جہاد کے لیے ہمیں تیاری نہیں کرتا اور نہ ہی عدل انصاف سے تقسیم کرتا ہے اور نہ ہی فیصلے میں عدل انصاف سے کام لیتا ہے, یہ تین اعتراضات. جس سے سعد نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس نے یہ تین تہمتیں لگائی ہیں تو میں تین بد دعائیں تمہیں دیتا ہوں. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا, اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے, قام ریاء و سمعتا, اور ریاکاری و سمعت دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے اٹھ کے اس نے یہ باتیں کر رہا ہے, فاطل عمرہ واطل فقرہ عرضہ بالفتن, یہ بد دعا تھی. عمر لمبی ہو اور اس کی فقیری محتاجی بھی لمبی ہو اس کی زندگی کے ساتھ عمر کے ساتھ, اور اس کو فتنوں کا شکار بنا دے جب تک زندہ رہے, فتنوں میں مبتلا رہے. اس کے بعد شخص سے جب پوچھا گیا اور واقعی اس کے ساتھ ایسے ہوا, بہت لمبی عمر ہو گئی تھی, عمر رسیدہ ہو گیا تھا, جب اسے پوچھا جاتا ہے یہ آپ کا کیا معاملہ ہے تو کہتا ہے شیخ کبیر مفتون، اپنے بارے میں کہتا ہے شیخ کبیر مفتون، عمر رسیدہ بزرگ ہوں جو فتنے میں مبتلا ہوں، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بدعا نے مارا ہے. عبد الملک راوی کہتا ہے میں اس کے بعد میں اس بندے کو دیکھا، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، اس کے دونوں جو یہ حواجب ہیں بھویں جو ہیں آنکھوں پر گر چکے تھے، اتنی عمر رسیدہ ہو گیا تھا. وَإِنْ يَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرِقِ يَغْمِزُهُنَّ، اور کم دلوں کیونکہ پیچھے یہ بندہ جو ہے نا اس کے پیچھے ہم نے دیکھا ہے اتنے فتنوں کا یہ بندہ مبتلا ہو چکا تھا نعوذ باللہ. تو سیدنا سعد کی بد دعا بھی ان کے لیے کرامت تھی. صحیح مسلم میں ایک اور ملتا جلتا قصہ ہے، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عائشہ مبشرہ میں سے معروف صحابی ہیں، ان کے بھی ملتا جلتا قصہ کہ عورت نے، مختصر قصہ بیان کو، صحیح مسلم حدیث نمبر 1610 میں ان پر تہمت لگائی کہ زمین ہتھیالی ہے سیدنا سعید بن زید نے، اسے زمین پر قابض ہے. تو وہ حیران ہوئے، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک بالشت کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو ظلم کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سات زمینوں اس کی گردن میں قیامت کے دن توق بنا پر اسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو کوئی ثبوت ہے تو نے یہ فرمایا، اللهم ان كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في ارضها، یہ بد دعا کی. میرے پاس اور کوئی ثبوت نہیں، تہمت وہ لگا رہی میرے پاس یہ بد دعا ہے اس کے لیے، کہ اگر یہ جھوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اندھا کر دے اور یہ اپنی ہی زمین پر ہی اسے موت آ جائے، قتل ہو جائے اپنی زمین پہ، واقتلها في ارضها. فرماتے ہیں اندھی ہو گئی تھی اور اپنی ہی زمین پہ ایک گڑے میں گر کر مر گئی جس کا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا. یہ چند قصے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن میں سات کے قریب میں نے بیان کیے ہیں، اور بھی آپ کو اس طریقے سے ملیں گے. یہ صرف متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایات میں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ان کرامات کو جاری کر دیتا ہے. اگلے درس میں جہاں سے رکے وہیں سے درس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے اور مزید تفصیل اس معاملے میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.